वो आज तो हमारी आंखों के सामने है। इसलिए ये ख्याल आता है ये सुनील का इकरार कौन करेगा, उसका नुकसान है, इसमें तो उसके खिलाफ जा रहा है मामला। ये बता दिया जाए अगर ये समाज से हट कर एक मामला, ये तो इकरार वगैरह के मसाए हैं जो उसी वक्त है जब मुस्तकिल है, पदेदार है, आदिल आदमी है और अपने खुदा उसके दिल में है, वो ये चाहता है कि मेरी गर्दन पर किसी की कोई जिम्मेदारी न रहने पर, उसके पास कोई गवाह नहीं, उसके पास कोई वीर नहीं जो उसका मुकाबिल है, जिसको इतना नुकसान पहुंचाया, मगर ये खुद अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए खुद इतराज करता है कि हाँ वो आदमी सही, वो आदमी सही है, मैं गलती पर हूँ, इतना पैसा मेरे ऊपर काफी है, ये मकान उसका है, मैंने ले लिया है। ये इतराज का कानून इसी वजह से ऐसे माशरे से है कि जहां से इसका जिम्मेदारी का रवाज मुझे समझता वो आदमी को जिंदा है, लेकिन आजकल के जो माहौल हमारी आंखों के सामने है उसमें बहुत मुश्किल नजर आता, लेकिन शरीयत ने मसाइल को रखा ही चाहिए। एक आदमी जिंदा है वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है कयामत के मैदान की, या गुनाहगार है आज तौबा करता, तौबा करने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है उसका इलाज कर। इसीलिए आपने पिछली दफा सुना कि इसमें वो मसले आ गए, जिसका ताल्लुक फकत उस वक्त हो सकता है कि जब दोनों आदमी जिंदा, एक आदमी आगे है और मैं खुदा रख के दिल में उसे ये याद है कि मैं खुद आदमी से गुलकी लेके आया हूं, जो चीजें उसके सामने पड़ी है कह रहा है कि पता नहीं ये मैंने तुमसे दिया था, ये दिया कभी कुछ नहीं कर सकता, करता अगर मैंने मॉलियन करके बता दिया कि ये वाला कपड़ा तुम्हारा है असल में वो वाला है, मैं पकड़ा जाऊंगा तैयार करके मैदान, सामने वाला भी जिंदार है जिगर रहा ठीक है, इसने ऐलान तो किया कि इनमें से कोई एक मेरा, मगर मैं इसमें से कौन सा उठा लूँ मुझे भी याद नहीं, तो सारा का सारा पूरा एहसास का मसला करता ही उपलब्ध है, लेकिन जब कम से कम एक बात करने वाला जिंदा है, और अगर वो बेटी हो दूसरा कोई इकरार कर रहा हो और अपने लिए कोई फायदा लेना चाह रहा हो तो ये मसला जो भी आपने सुना, ये इकरार से फसल वो बातें साबित होती है जो कि इकरार करने वाले के नुकसान में होंगे जो उसके खिलाफ जाएंगे, अगर कोई ऐसा ऐलान करे जिससे उसका फायदा निकल सकता है शरीयत में उसकी कोई हेल्प नहीं है। दूसरी बात ये जहन में रहे जिसका समझना पिछली दफा मुश्किल हो रहा था कि एक आदमी ने दावा किया कि मकान मेरा है, उसका मकान है जो मकान में रह रहा है वो कहता है कि मकान उसका नहीं, तो शरीयत ऐसी है कि जो मकान में रिहाई करता है ये मकान उसका माना जाए, वो ऐलान करके सामने वाले का मकान है तो उसे मिल जाएगा, ये ऐलान न करे तो उसको मकान नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबूत आता है कि जैसे जुल्म में कि आदमी के हाथ में एक मकान है, गाड़ी है, कपड़ा, शरीयत ने कहा कि अगर ये कभी एक ऐलान करे इसका मालिक कोई और कर तो उसके ऐलान को माना जाएगा, सामने वाला अगर आकर ये दावा करे कि ये मेरा मकान है, ये गाड़ी है, ये लिबास है, ये मेरा कपड़ा, तो शरीयत उसकी बात को तस्वीर नहीं करेगी, क्या है अपनी पत्नी उसकी दूसरी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि शायद सुनने वालों के लिए ये परेशानी पैदा हो गई बहुत मुश्किल हो गया कि जब तक ये बात नहीं ऐलान न करे जो इस मकान में रह रहा है चाहे मकान सामने वाले का हो यानी मुकाबिल का हो उसके शरीर का हो उसके मुखालिफ का हो, अगर ये ऐलान न करे ये ऐलान न करे तो शरीयत सामने वाले को जो इस मकान का मालिक है मकान में किसी बात नहीं, लेकिन जब तक ये ऐलान न करे तुम्हें मकान नहीं मिलेगा। ये गलत फहमी इसलिए पैदा हो गई कि ये समझा गया था फकत जतरा ही एक तरीका है जिसके जरिए से कोई चीज साबित होती है, फौजी और सरकारी में जैसा नहीं है इसलिए कि आज की जरूरत आम लोगों को देखनी चाहती है, और वो है सरकारी अदालत फजा के मसायल यानी इस्लामी अदालत की तरफ की होती है, उसमें कोई दावा किस तरह किया जाता है दावा किस तरह साबित होता है, तो जतरा के जो मसायल आपने सुने ये खुद वक्त कि जब एक आदमी अपने पास से सबूत का रखता होगी ये चीज नहीं, अब उस वक्त शरीयत हो या दुनिया का कोई भी कानून हो तो बिल्कुल मजबूर है, हकीकत में एक मकान हमारा सामने वाले ने कब्जा कर लिया, अगर हमारे पास दवा मौजूद है अपनी बात के लिए तो कोई मसला ही नहीं, कोई अपराध करे या ना करे हम अपने जवाब पेश करेंगे चीज हमको मिल जाएगी, अपराध का मसला उस वक्त आता है कि जो आदमी उस चीज का मालिक है अकेली मालिक यानी खुदा जानता है कि वो उसका मालिक है, लेकिन इस वक्त गाड़ी के इतिहास में न उसके पास कोई सलाह है न कोई तहरीर है न कोई सबूत, दुनिया की हर अदालत में यही चलता कि अगर हकीकत में ये मालिक भी हो तो इसे जुल्म का अजर मिलेगा और दुनिया को मजबूरियत को बर्दाश्त करने की बिना مگر ظاہری اعتبار سے کیسے اشتہار میں فیصلہ کیا جا سکتا؟ مستحد کو، جج کو، قاضی کو، انتہائی تو ہوتا نہیں کہ وہ اشتہار میں فیصلہ کرے. اس لیے ظاہری اعتبار سے بھی مسئلہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تب یہ شریعت کہتی ہے کہ تم لاش قائم کیے جاؤ جب تک کہ وہ آدمی اشتہار کے یہ چیز وہ اعلان نہ کرے کہ یہ چیز میری نہیں ہے بلکہ ہماری ہے، سامنے والے کی ہے، اس وقت پر تمہارا دعویٰ ہونے کے بارے میں. جب ثبوت نہ ہو، اگر ثبوت موجود ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ اعتراض کرے نہ کرے، کورٹ میں جاؤ، اپنی بات کو ثابت کرو اور اس چیز کو حاصل کرو اسلامی عدالت کے ذریعے. یہ بات کہنے میں رہے کہ اعتراض کا مرحلہ آتا ہے کہ جب کوئی ثبوت موجود نہ ہو، جو اپنی مالک ہے، اپنی حاصل ہے، اس کے بعد کوئی ثبوت نہ ہو. پھر یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہیں کہ مکان تمہارا ہے، تمہاری اس بات کو کیسے مانا جائے؟ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو تم معذرت کر نہیں سکتا، خرابی دعویٰ کرنا شروع کر دے گا دوسرے آدمی کے مکان پر کہ یہ میرا مکان ہے. ثبوت رکھتے ہو لاؤ ثبوت، لے جاؤ ٹھیک ہے. ثبوت نہیں رکھتے بس اب تمہاری بات بیکار ہے، جب تک سامنے والا بھی اعلان نہ کرے. یہ میں نے بتا دیا کہ جو مسئلے ایسے تھے کہ جن کو سمجھے بغیر اعتراض کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا. اسی لیے آخر راستے میں یہ مسئلہ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس سلسلے کے درس میں، کہ اسلامی عدالت کے سامنے تو اگر ہم کسی کے مکان میں رہتے ہیں، بیت کے مکان میں ہم رہتے ہیں، مکان بیت کا ہے، بیت کے پاس کوئی گواہ نہیں، جب تک کہ ہم اعتراض نہ کریں کہ مکان بیت کو نہیں مل سکتا. اور کیونکہ ہم اعتراض نہیں کر رہے، وہ کہہ رہا کہ یہ مکان میرا ہے، عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی اور ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں آگے کی مقصد پر کی رہے گی کہ سیٹیں لاتے گی. لیکن یہ جو کہا گیا کہ ان کا لاہ حقیقت کے اندر یہ چیز جو کہ اسی ہے، اس لیے مالک کی ذمہ داری اسی کو اپنے مکان پر قبضہ کیے ہوئے اس کی ذمہ داری رہے گی کہ اس کو پہنچا. بلکہ آخر کا مسئلہ بھی رہی تھا کہ سامنے والا بھول گیا، اس نے ہم کو قبضہ کیا 500 روپئے بھول گیا. اب ہم کہتے ہیں قبضہ دو تو بیٹا کہ نہیں ایسا کر رہا، مجھے کوئی یاد نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ پیسے دیے. مطلب وہ اس لیے گھبرا رہا کہ وہ خود ایک تو تین چار آدمی وہ ڈرتا ہے کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے اس کو دیے. ایسا نہ ہو کہ اس کا مال میں لے کر اس کے اپنے ظاہر بن جاؤں. اب ظاہر اعتبار سے یہ اس میں شریعت ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا. جب وہ لینے کو تیار نہیں تو اب ہمیں اعتراض کریں کہ تمہارے پیسے وہ کہے کہ میرے نہیں ہیں، مجھے نہیں چاہیے، معاملہ ختم. لیکن کیونکہ ہمیں حقیقت معلوم، ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے پیسے ہیں کہ بھول رہا ہے یا ڈر رہا ہے یا احتیاط کر رہا ہے، اس لیے نہیں دیتا. ہمارے لیے معلوم ہے کہ پیسے اس کو پہنچا دیں کسی بھی صورت میں. یہاں تک ہے کہ جب مطلب بیمارے ہی اسی طرح اس کے پاس میں لے جا کے پلا دو، اس کو پتا بھی نہ چلے، لیکن یہ پیسے اس کے اندر اس کے پاس میں جا کے شامل کر دو تاکہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے. تو اب یہ منگایا جاتے ہیں کہ ان کا تعلق بالکل بیمار ماحول سے ہے کہ یہاں ہر آدمی ڈرتا کہ میں ذرا سا کسی کا حق نہ لے لیتا ہوں، دوسرا آدمی ڈرتا کہ میرے پاس اس کے پیسے ذرا سا اس کا مال میرے پاس نہ آنے پائے. میں اس لیے اس کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ اس کے بغیر اس کے جمعے کے مسائل کا سمجھنا مشکل ہو جائے. اب میں نے کیا تھا پچھلے جمعے کو کہ اعتراض کے سلسلے کے کافی مسائل لگ جائیں. یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اعتراض کا، لیکن ہمارے یہ ماحول میں کوئی دیکھ نہیں آتا ہے کہ اس پر بڑی معاملے میں اس کا ذکر کر دوں. اور وہ ہے کہ فرار ہے کسی مطلب کسی آدمی کا یہ اعلان کرنا دوسرے کے بارے میں کہ اس کا اس سے کوئی رشتہ ہے، یہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، سوائے شوہر اور بیوی. اس لیے کہ شوہر اور بیوی کو شریعت رشتہ نہیں مانتی، وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے اردو میں تو اس سب رشتے دار مانے جاتے ہیں، لیکن عربی میں ایک لفظ ہے نسب، جس کا تعلق فقط پورے رشتے داروں سے، ایک لفظ ہے سبب، اس کا تعلق ایسے رشتے سے ہے کہ جو بنتا ہے بنتا ہے ٹوٹتا ہے قائم ہوتا ہے. جو صاف اور دامان کا شوہر اور بیوی کا رشتہ اردو زبان میں رشتہ کہلائے گا، عربی میں یہ رشتہ نہیں کہلائے گا. تو اب جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ ہے پورے رشتے داروں کے بارے میں، اس کا خون کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلق ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ فلاں شخص میرا رشتے دار ہے، یہ تو بات اس سے پہلے گزر چکی ہے گزشتہ دنیا کہ اس صورت میں اس کا اعتراض مان لیا جائے گا، اور اس اعلان کی وجہ سے جو جو نقصانات اسے برداشت کرنا ہے وہ سب اسے برداشت کرنا ہوں گے. مثلاً اس کو نام نفع دینا، مثلاً اگر اس کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میری اولاد کو بھی میرا مکان جو ہے برابر سے دیا جائے، پتہ رہے کہ یہ وصیت صحیح ہے یا نہیں، ایک الگ مسئلہ. تو اب اس نے کہا کہ فلاں شخص میرا بھائی، ابھی تک یہ مکان اکیلے اس کے اختیار میں تھا، آگا اس کو دے دینا پڑے گا. باپ نے اعلان کیا کہ یہ جو مطلب بینک سے میرے پیسے رکھے ہیں یہ سب میری اولاد کے لیے. اب تک یہ اکیلا تھا, سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا, مگر خود اس نے اقرار کیا کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے. اب جو جو اس کے نقصان بھی اس کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں وہ سب اس بھائی کو مل جائیں گی, یہ تمہارا بھائی ہے اور یہ سب اس نے اس کا آدھا حصہ دے دیں. اگر تو ایسی ہے کہ ایک تہائی دے دو, چار دے دو, چوتھائی دے دو, سب بھر دیجیے, اقرار سے وہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. وہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ جس میں اقرار کرنے والے کا نقصان ہو رہا. لیکن اگر فرض کیجیے اس نے اعلان کیا, اس میں اس کا تو کوئی نقصان نہیں, دوسروں کا نقصان ہے. اس نے اعلان کیا کہ گناہ میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, اس کا اتنا نقصان ہے کہ اس کو نانا نفع دینا پڑے گا, مگر اس کے اعلان کی وجہ سے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑے گا جو اس کے دوسرے بیٹے ہیں. تین بیٹے پہلے دے دیں, اگر اس چوتھے کو بھی اس کا بیٹا مان لیں تو نتیجہ یہ کہ اس کے مرنے کے بعد جائیداد جو ہے چار کے سب تین ہوگی. اس وقت تک اس کا اقرار مانا جاتا ہے, اس کے اعلان کی اہمیت ہے جب تک یہ نقصان فقط اسے اٹھانا پڑے, کسی اور کا حصہ اس میں نہ آئے. لیکن اگر یہ دلی سے اپنے رشتے کا اعلان کرے اور وہ اعلان ایسا ہو کہ اس میں دوسروں کو نقصان پہنچنے کا نقصان ہے, اس کی اپنی اولاد اس کے بیٹوں کو نقصان پہنچے, پر کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں, تین اولاد ہے, اعلان کیا خدا میرا بیٹا, تو اب نقصان پہنچے گا اس کے بھائیوں کو. اگر یہ اسی طرح مر جاتا ساری جائیداد بھائیوں کو ملتی, لیکن اب اس میں کہا میرا بیٹا ہے, بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. تو فرض یہ کہ جب کوئی ایسا اعلان کرے گا جس کی وجہ سے کسی شخص کو اپنا رشتے دار ظاہر کرے کہ کھلا میرا رشتے دار, تو اس کے لیے شریعت نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ ویسے تو اگر ایسا اعلان کیا جس سے نقصان فقط تمہیں ہو رہا اور کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, تو پھر تو معاملہ صحیح ہے, وہ اعلان تمہارا صحیح ہے, اس کو تمہارا رشتے دار مانا جائے. لیکن اگر تمہارا اعلان ایسا ہے تو اس آدمی کو اگر رشتے دار مان لیا جائے تو تم کو بھی نقصان ہو فرض کیجیے, لیکن دوسرے کو بھی نقصان ہو. اس وقت نے خاص طور پر تفصیلی مسئلہ کہا نے بتایا, کیونکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں نا مختصر اس کو بیان کریں. ویسے یہ ایک بات بتا دی جائے کہ رشتے داری دو آدمیوں میں سب ثابت ہوتی ہے دو تین طریقوں سے. ایک تو یہ کہ علم یقینی کہ پورا ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یقین کے ساتھ, اس کے بارے میں جب نکاح کی گفتگو ہوئی تھی میں نے بتا دیا. لیکن رشتے داری کسی سے ثابت ہونے کا ایک طریقہ تو علم, یعنی یقین ہو جائے سب کو, پورے خاندان کو, رشتے داروں کو, سب کو بھی یہ گناہ کا بیٹا ہے, یہ گناہ کا بھائی. دوسرا طریقہ ہے دو آدموں کی گواہی. عام طور پر رشتہ ہمیشہ ثابت ہوتا ہے دو آدموں کی گواہی, ایسا رشتہ جس میں جھگڑا ہو. لیکن یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, کافی بھی چار دیتے ہیں جو اس کی بیوی ہے, جو اس کا باپ ہے, جو اس کی ماں ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسا رشتے دار سامنے آئے کہ دعویٰ کرے کہ میں اپنا میرا رشتے دار, تو رشتہ ہمیں تک ثابت ہوتا ہے شریعت میں دو عادل گواہ ہوں, دو عادل فرد گواہ ہوں, دو عادل ہوں اور فرد. اسی لیے اگر دو عورتیں گواہی دیں گی چاہے عادل بھی ہوں بےکار ہے, چار عادل عورتیں گواہی دیں تو بےکار ہے, ایک عادل مرد اور دو عورتیں گواہی دیں تو بےکار ہے. بہت سے مقامات پر جگہ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک فرد کے برابر سمجھا ہے. ان کے وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر عورتوں کی گواہی پر بالکل کوئی دخل نہیں ہے. جو عادل عورتیں ہوں, چار عادل عورتیں ہوں, ایک مرد ہو آتے اور دو عادل عورتیں ہوں, تب بھی یہ گواہی ثابت ہے. ضروری ہے کہ تینوں جنتے پائی جائیں, تعداد یعنی دو ہونے چاہیے, رجولیت یعنی مرد ہونے چاہیے, عدالت یعنی دونوں کو عادل ہونا چاہیے, تب جا کے گواہی ثابت ہوتی ہے. فاسقوں کی گواہی سے, عورتوں کی گواہی سے, ایک مرد کی گواہی سے کبھی رشتہ ثابت نہیں ہوتا, وہ تو ایک قصوری مسئلہ, ایک قصور ہے, دیا ہے دور. اب یہ کہ خود ایک آدمی یہ کام کر رہا کہ کھلا جب میرا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا پوتا ہے یا نواسا ہے یا پوتی ہے یا نواسی ہے, ایک آدمی خود اعلان کر رہا, کیا اس کے اعلان کو مانا جائے گا؟ اس کے بارے میں جنجل کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کرے, یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں اعلان کرے کہ فلاں میرا بیٹا ہے, تو اس صورت میں اگر وہ لڑکا بالغ ہے جس کو اپنا بیٹا کہہ رہا اور وہ بھی اعتراض کرے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا میں اس کا بیٹا ہوں, دونوں یہ دونوں اعلان کریں اور اعتراض کریں, باپ اعلان کرے یہ میرا بیٹا, بیٹا بالغ ہے جس کے بارے میں کہہ رہا وہ بالغ ہے, وہ بھی تصدیق کرے کہ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں, اور کسی اور بارے کو کوئی اختلاف یا جھگڑا تھا کوئی اور اس معاملے میں نہیں بول رہا, تو اس صورت میں یہ رشتہ ثابت ہو جائے گا, یہ اس کا بیٹا مانا جائے گا, اور مکمل بیٹا مانا جاتا ہے. یعنی مکمل بیٹے کا مقصد یہ کہ اگر اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اسے اس کی میراث نہیں پڑتی, یا اس کے بھائی کا انتقال ہوا, یعنی جس کو بیٹا بنایا اس کے چیٹا کا انتقال ہوا تو جن جن حالتوں میں بھتیجے کو میراث مل رہی ہے جس کو میراث مل جائے گا, دادا کا انتقال ہوا جن حالتوں میں پوتے کو میراث مل رہی ہے جس کو میراث مل جائے گا. یعنی نقصان اس کا بھی ہو سکتا ہے جو اعلان کر رہا, اور دوسرے رشتے داروں کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر بیٹے کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ باپ اعلان کرے بیٹا بالغ ہو اور تصدیق کرے تو اس کو بات دیا جائے گا, اس کو تصدیق کر دیا جائے گا. اگر نابالغ ہے بیٹا نابالغ ہے جس کے بارے میں اعلان کر رہا اس میں یہ کہا گیا بس باپ اعلان کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور بیٹے کی عمر ایسی کہ عقلن اور شرعن کے رشتہ بیٹا بننے کی صلاحیت ہے. مثلا ایک 20 سال کا یا 18 سال کا نوجوان ایک 14 سال کے لڑکے کے بارے میں دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا, تو کیونکہ عادتن یا عقلن یا شرعن ممکن نہیں یہ اس کا بیٹا قرار پائے, ایسے دعوے کو نہیں مانا جائے. یعنی کم سے کم ایج وغیرہ کا اتنا ڈفرینس یہ ایسا یہ ہونا ممکن ہو کہ یہ اس کا بیٹا بن سکے. تو اگر بالغ ہے تو اس میں تو کوئی خطرہ نہیں, باپ اعلان کرے بیٹا بھی تصدیق کرے وہ اس کا بیٹا ہو. اگر نابالغ ہے تو صرف باپ کا اعلان کافی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اگر دونوں کے اندر یہ رشتہ قائم ہونے کے چانسز یعنی عمر کا فرق موجود ہے تو یہ اعلان مان لیا جائے گا, چاہے وہ لڑکا انکار کرے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. نابالغ کی کوئی بات نہیں مانی جائے, حتیٰ یہ کہ وہ بڑا ہو کر کے انکار کرے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں تب بھی اس کی یہ بات نہیں مانی جائے. یہ تو ہو گیا مسئلہ, اگر کوئی کسی کے بارے میں اعلان کرے تو وہ میرا بیٹا ہے, بیٹے کے علاوہ کسی اور رشتے کا اعلان کرے, بیٹے کے علاوہ اور کسی رشتے کا اعلان کرے کہ میرا بھائی ہے یہ بیٹا ہے کہ میرا پوتا بیٹے کا نہیں بیٹے کا بیٹا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ اعلان کرے سامنے والے اعتراض کرے, چاہے اگر وہ بالغ ہے تو ابھی اعتراض کرے, نہ بالغ ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اعتراض کرے کہ ہاں جو دعویٰ کیا تھا میرے دادا نے یا میرے بھائی وہ صحیح. اس میں دونوں کی طرف سے اضافتی ہونی چاہیے, بارش کا فرق ہے اس بات کی تفصیل میں نہیں جا رہا, اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے اس مسئلے پر اتنا زور دیں, اور کسی رشتے دار کو کوئی اختلاف نہ ہو اس کی وجہ سے اس کا رشتے دار مان لیا جائے. مگر رشتے دار ماننے کے بعد ہی رشتہ ان لوگوں کے بیچ میں رہے گا کہیں اور نہیں جائے گا. اگر ان کے ساتھ میں اگر بیٹا مانا تو مکمل بیٹا بن جائے گا, یعنی چٹا کے اس کے ہوں گے اس کے دادا بھی مانے جائیں گے, اس کے باپو بھی مانے جائیں گے, اس کی دنیاں بھی مانی جائیں گی سب, اور کسی بھی رشتے دار کا خاندان میں انتقال ہو اس آدمی کو میراث ملے گی جس کو بیٹا بنایا گیا ہے اعلان کر, یعنی ثابت کر. اگر بیٹے کے علاوہ کسی اور رشتے کا اعلان کرے مطلب یہ میرا بھائی مطلب یہ میرا بھتیجا مطلب یہ میرا پوتا, تو اب کیا ہوگا اعلان تو مان لیا جائے گا تو وہ بھی تعریف کر رہا یہ بھی اعلان کر رہا, مگر اس کے باوجود رشتہ فقط ان دونوں میں قائم ہوگا, یہ مر گیا اس کو ملے گا میراث, وہ مر گیا اس کو نہیں, لیکن اس کے علاوہ باقی رشتے داروں کے اس کا رشتہ قائم نہیں ہونے پائے. اس نے اعلان کیا کہ یہ میرا بھائی ٹھیک, آپ نے اعلان کیا آپ کا بھائی ہے کس مانو, کہ اگر باپ کا انتقال ہوا آدھی جائیداد سن لو آدھی بھی, اس کا انتقال ہوا اس کی جائیداد سن لو, تمہارا انتقال ہوا اس کی جائیداد بھی ہے, لیکن دوسرے رشتے داروں کے ساتھ اس کا رشتہ قائم نہیں ہونے پائے. جیسے میں نے باپ کی بات یہ کہ باپ مرا تو اس کو جائیداد ملے گی, اس کو اس کو نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں اس نے اعلان کیا, تو تعلق کا فرق کیا ہوا وہ صرف اتنا کا فرق کہ اگر بیٹے کا کوئی اعلان کرے اور یہ اعلان ثابت ہو جائے تو تمام رشتے داروں سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے. زید نے اعلان کیا یہ میرا بیٹا, اب زید کیا آپ کی زید کا بیٹا بن گیا, زید کا باپ اس کا دادا بن گیا, زید کا نانا جو تھا زید کی ماں کا زید کی ماں جو تھی اس کی دادی بن گئی, تو زید کا بھائی اس کا بیٹا بن گیا, زید کا بیٹا حضرت اس کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا ہے, زید کی بیٹی اس کے بھائی بن گئے, زید کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن گئی, اور کوئی بھی خاندان میں مرے اس کا ملے گا ایمان سے اسے مجھے بتا دیں. لیکن بیٹے کے علاوہ کسی اور رشتے کا اعلان کیا کہ میرا پوتا ہے میرا نواسا ہے میرا بھائی ہے میرا چچا ہے میرا ماموں, اس صورت میں زید ابو طالب ان کے بیچ میں رشتہ رہے گا, ان کے علاوہ کسی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا, یعنی اگر زید کا باپ ہے تو خود کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہونے پایا, زید کی ماں ہے اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہونے پایا, اگر زید کے باپ کا انتقال ہوا اس کو کوئی رشتہ نہیں ملے گا, اس کو زید کا بھائی کہا. خیر اتنا مسئلہ کافی ہے ختم ہو گیا. اب اسی سے متعلق کا ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ یہ کہ اگر کبھی کسی مرنے والے کا انتقال اس کے دو بیٹے ہوں دونوں میں جائیداد آدھی آدھی تقسیم ہو, ایک بیٹا جو ہے وہ اعلان کرے کہ نہیں میرا ایک بھائی اور ہے, ہم دو نہیں بلکہ تین, ایک بھائی اور, اس صورت میں ایک بیٹے نے اعلان کیا دوسرا بیٹا بھی مان لیا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو گے یہ ہمارا بھائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ماننا پڑے گا. لیکن اگر ایک بیٹا اعلان کر رہا دوسرا انکار کر رہا میں کہتے اس کو بھائی مان کوئی ثبوت نہیں. اس صورت میں تجربہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اعلان کیا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا جس کے دوسرے بھائی کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. یعنی باپ کی جائیداد کے دو حصے ہوں گے. دو حصے کرنے کے بعد آدھا تو دیکھ دیا جائے گا ایک بھائی جو انکار کر رہا ہے اپنے دوسرے بھائی کے وجود اور اب جو آدھا ہے اس کے پھر دو حصے ہوں گے. آدھے کے پھر دو حصے ہوں گے بلکہ آدھے کے دو حصے بھی نہیں ہوں گے. اس کے حصے میں سے ایک حصہ نکال کر اس حصے کو دیا جائے گا جس کے بارے میں اس نے اعلان کیا یہ میرا بھائی. جائیداد سے کوئی چھ حصے دیے جائیں گے تین حصے تو اس کو دے دیں گے آدھی جائیداد. چھ میں سے تین حصے آدھے جائیداد جس نے انکار کیا میرا کوئی بھائی نہیں. اب تین جو بچے تین میں سے جو باقی آدھا دو ملے گا اس کو جو اعلان کر رہا ہے حصے کے بارے میں اور ایک حصہ ملے گا اس کو جس کے بارے میں اس نے اعلان کیا. یعنی اصل میں تو اگر یہ اعلان اس کا صحیح ہوتا تو مرنے والے کی جائیداد کے تین حصے ہوتے جو اس کو ملتے جو اس کو ملتے جو اس کو ملتے. اب تیسرے آدمی کو دو جو ملنا چاہتے تھے ایک بھائی نے انکار کیا اس کو اس کا آدھا حصہ ختم ہو گیا فقط آدھا حصہ بچا تو اس کے حصے سے کاٹا جائے گا جسے اعلان کر رہا. اگر یہ مسئلہ بہت بہترین ہے لیکن تجارت میں خیال ہے اس سے زیادہ اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت ہے. ایک اور مسئلہ اس سلسلے کا اگر ایک مرنے والا مرے اور اس کے بعد اس کے بارے میں یہ اقرار کرے کہ اس مرنے والے پر قرضہ باقی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی مرنے والے پر قرضہ یا حج یا خود کوئی چیز باقی ہوتی ہے تو اس کی جائیداد پکڑی نہیں ہو سکتی. اگر مرنے والے کے بارے میں اقرار کرے اس مرنے والے پر کچھ باقی یہ ایسا اقرار ہے جس کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا اس لیے یہ اقرار کو مان لیا جائے گا. تو نے کہا حج اس پر واجب حجی ہے حج کا خرچہ نکالے خود واجب ہے نکال تو خود کوئی مسئلہ نہیں اگر سب سے سب واجب اقرار کرے یا راضی ہو اس اقرار کرے. اگر سب اقرار نہ کرے کچھ کرے اور کچھ نہ کرے کچھ کہیں کہ مرنے والے پر قرضہ باقی کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے کوئی قرضہ نہیں ہمارے نزدیک ثابت نہیں. اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر جو لوگ مان رہے ہیں قرضے جو اعلان کر رہے ہیں اگر وہ دو عادل آتی تو اب ان کی بات مان لی جائے گی اور سارے وارثوں کے حصے میں سے قرضہ نکال کر دینا پڑے گا. اقرار کی وجہ سے دو عادلوں کی گواہی کی وجہ سے اگر جو آدمی کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے پر قرضہ چار بیٹے پانچ بیٹے چھوڑے پانچ کے پانچ نے مانا کہ اس پر قرضہ ہے کوئی بات نہیں پانچ کے پانچ نے کیونکہ اعلان کیا ہے اس لیے اس پیسے کو مرنے والے کے پانچ میں سے کس پیسے کو نکال دیا جائے گا. اچھا پانچ نے اعلان نہیں دو اعلان کر رہے ہیں نکال کر رہے ہیں. اب اس صورت میں مسئلہ یہ جو دو اعلان کر رہے اگر دونوں عادل عادل جن کا آدمی ان کے اعلان کو مان لیا جائے گا دو کے اور سب میں سے سب کے حصے میں سے قرضے کو نکالا جائے گا اس لیے کہ دو عادلوں کی گواہی مان لی. لیکن اگر یہ اقرار کرنے والے دو عادل نہ ہوں دو قابل ہیں گناہگار ہیں یا ایک عادل ہے تو اس صورت میں جس نے اقرار کیا اس کے حصے میں سے کمی ہوگی جنہوں نے اقرار نہیں کیا ان کو پورا پورا حصہ ملے گا. ایک آخری مطلب اس سلسلے کا جس پر پوری گفتگو اقرار کی ختم وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی آدمی یہ اقرار کسی مرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس مرنے والے کے بارے میں ایک آدمی مر گئے اس کے وارث نے اعلان کیا اس مرنے والے کا میرے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کیا ایسے آدمی ایسے حصے کا اعلان کیا جو اس سے اوپر کا حصہ اب جائیے بھائی میراث کے مسائل پر میراث کے رشتوں کے حصے کیے گئے کہ پہلے نمبر پر اولاد آتی ہے دوسرے نمبر پر بھائی بہن آتے ہیں تیسرے نمبر پر سچا آزاد مطلب اگر کسی مرنے والے کی اولاد ہو باقی کسی کو کوئی حصہ نہیں ملے اولاد نہ ہو بھائی ہو بھائی کا دوسرا نمبر پھر بھائیوں کو ملے گا بھائی بھی نہ ہو تو چچا کو ملے گا تیسرا نمبر. اب اگر ایک چچا نے اعلان کیا کہ پناہ شخص مرنے والے کا بھائی کسی کے بھائی ہونے کا اعلان کیا تو دوسرے اوپر کا رشتہ تو ٹھیک ہے چچا کی بات مانی جائے گی تاکہ میراث بھائی کو دیکھ جائے. اگر کبھی اقرار کرے کوئی آدمی جس کے دل کا پہلے اعلان کرے کہ پناہ شخص جو ہے مرنے والے کا بھائی پھر اعلان کرے یہ تو بھائی ہے اور وہ جو ہے مرنے والے کا بیٹا ڈبل اعلان کرے یہ بھائی ہے اسی جملے میں کہہ لیں کہ یہ بھائی ہے وہ بیٹا ہے تو معاملہ ختم بیٹے کو ساری جائیداد دے دی جائے. لیکن نہیں اس نے آج اعلان کیا کہ مرنے والے کا بھائی نہیں ہے میں تو چل جاؤں میرا مکان کو تیسرے نمبر پر ختم ہوگی بات دو دن بعد اعلان کیا کہ اس مرنے والے کا بیٹا بھی ہے وہ پناہ اس کا بیٹا ہے. اب کیا ہوگا جس جگہ کو اس نے یہ اعلان کیا ہے اس کی پوری جائیداد بننے والے کی وہ تو کسی کو دے دی جائے گی, اور جس کے بھائی ہونے کا اعلان کیا جتنی جائیداد میں قیمت ہے وہ اسے اس بھائی کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا. جس طرح اعتراض کا مسئلہ گزرا, ایک آدمی اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی اعتراض ہو بعد میں اس سے پھر کر کسی اور کے ہاتھ میں اعتراض کرے تو اب اعتراض کرنے والے پر ضروری اس کو بھی پیسے دے اس کو بھی پیسے دے چاہے ڈبل پیسے کیجیے سر نکل جائے. اس نے پہلے اعلان کیا میں نے 100 روپئے غیر سے قرضہ لیا غیر کو دینا, پھر اعلان کیا نہیں غیر سے نہیں میں نے بکر سے 100 روپئے قرضہ لیا ہے 100 روپئے بکر کو دینا, تو کیا ہوگا اب اسے 100 روپئے غیر کو بھی دینا پڑیں گے 100 روپئے بکر کو بھی دینا پڑیں گے. اس اعلان کو تمہارے پہلے اعلان کو بھی مان دیا گیا تمہارے دوسرے اعلان کو بھی مان دیا گیا تو اس کو دو سب کو پہلے اعلان کیا بننے والے کا بھائی اس کا مقصد یہ کہ ساری جائیداد اس بھائی کو ملے پھر اعلان کریں دوسرا استعفا بھی اگر بیٹے والے اعلان کو مانا جائے تو بھائی کو کچھ نہیں مل رہا بھائی کا دوسرا مطلب پہلے نمبر والے کا پہلا مقام ساری جائیداد بھائی کو دے دو. یہ اعلان ایسا ہے کہ بیٹے کی جو ساری جائیداد بھائی کو نقصان ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے, یا تو تم پہلے اعلان کرتے ہی نہیں جب تم نے اعلان کر دیا ہے اب کس کو بھی جائیداد ملے گی کس کو بھی ملے گی, مرنے والے نے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ تو کسی ایک کو دیں گے اس کے لیے پہلے اعلان کیا بھائی کو, اور بیٹے کو دیا جائے گا پوری جائیداد کا جتنی بھی مالی سبزی ہے وہ سب بیٹے کو دو گے اور تمہیں یہ اپنی جیب سے نکالنا پڑے گا. تو زبان کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرنے کے لیے شریعت نے جگہ جگہ زور دیا ہے, یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جہاں طرح کی لاپرواہی آدمی کے لیے مصیبت بن سکتی ہے. یہ سارے مسائل ختم ہوئے اور سرکار کا وقت بھی ختم ہو گیا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا مسئلہ اور ہے اعتراض سے ہٹ کر صرف 5 منٹ کا اسے بیان کر دوں تاکہ مسائل ذرا تیزی سے آگے بڑھوں. اعتراض کے مسائل کو دیکھو چوتھی میں نہیں, اب جو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ بھی چوتھی میں نہیں لیکن سفا میں ہے اس لیے اس کا ذکر کر دیا جا رہا ہے کہ لا تقوا الا فی نار اور یہ روایت پیغمبر ہے. اصل مسئلہ کیا ہے اب جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس مسئلے کو جیسا میں کہتے ہیں کتاب ایک کو روایا یعنی گھڑ دوڑ گھڑ دوڑ اور تین آزادی کے مسئلے شریعت کے حساب سے ہر وہ کھیل کے جس کے اندر شرط لگا کر کھیلا جائے جس میں بیمار ہو جس میں جوا ہو اس کھیل کا کھیلنا حرام, ہر وہ کھیل جس کے اندر جوا لگایا جائے جوا آ جائے شرط لگائی جائے وہ حرام, اسی طرح ہر وہ کھیل جسے جوئے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا کھیلنا بھی حرام ہے چاہے اس میں شرط لگائیں یا نہ لگائیں. دو قسم کے کھیل ہوئے, ایک وہ کھیل جسے بنایا ہی گیا ہے جوئے کے لیے جیسے تاش ہے شطرنج, اس کا یہ مسئلہ کہ جب اس میں شرط لگائیں تب بھی حرام ہے شرط نہ لگائیں جو ہی کھیلیں تب بھی کے لیے وقت گزارنے کے لیے تب بھی حرام ہے, اور ایک وہ کھیل ہے کہ جسے جوئے کے لیے نہیں بنایا گیا ایک عام سا کھیل ہے جس کے چاہے ہاکی ہے فٹ بال ہے کشتی ہے ہاکی, اب یہ تو آپ کا کھیل ہے یہ بالکل جائے لیکن جب اس میں شرط لگ جائے تو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے. لیکن صرف دو مقامات ایسے جہاں شریعت نے جوئے کی یا شرط لگا کر کھیلنے کی اجازت دی, ایک کو کہا جاتا ہے گھڑ دوڑ اور ایک کو کہا جاتا ہے تیر انداز, صرف دو مقامات ہیں یہ پیغمبر کی روایت شرط جائز ہے صرف ان تین مقامات پر جوئے کے انداز میں شرط لگا کر کھیلنا, البتہ 5 مسئلے ہیں اور اسی میں پوری گفتگو ختم ہو جاتی ہے, اتنی مختصر گفتگو ہے کہ 5 منٹ میں آ سکتی ہے. صرف دو مقامات پر جائز ہے گھڑ دوڑ میں اور تیر انداز میں, اب اس کا نام پڑ گیا ہے گھڑ دوڑ ورنہ اس سے مراد گھڑ دوڑ نہیں بلکہ اس سے مراد ہے وہ جانور جن میں شریعت نے اجازت دی ہے شرط لگانے کی کہ جب جانوروں میں مقابلہ ہو ان کو دوڑایا جائے جو آگے بڑھ جائے گا اسے پیسے ملے. یہ چند جانوروں نے شریعت نے کہا ہے, اس میں ایک ہے اونٹ, اونٹ کے اندر بھیڑ, دوسرے نمبر پر ہے گھوڑا گدا اور خچر, ان تین جانوروں میں صحیح ہے اور ہاتھی, فقط 5 جانوروں کے بارے میں کی جانور ان کے اندر اگر ریس لگائی جائے جوئے کے ساتھ شرط کے ساتھ پیسے رکھ کے تم پیسے دو تم پیسے دو تم پیسے دو یہ سب رکھتی ہے جو جیت جائے گا یہ سب پیسے ہوتے ہیں جیسا جوئے کے اندر ہوتا ہے تاش میں ہوتا ہے شطرنج میں ہوتا ہے اس میں حرام ہے فقط اس میں چاہے لیکن 5 جانوروں کے ساتھ ہاتھی اونٹ گھوڑا گدھا خچر, اس کے علاوہ باقی جانوروں میں جائز نہیں مثلا کتوں کی دوڑ لگائی جائے یا بکریوں کی یا گائے کی یا بھینس کی یا یہ کہ جو اب یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ کیوں جائز ہے
مسئلہ ہے کہ یہ تو زمانے کے جانور آج کل تو نہ گھوڑوں پر جنگ ہوتی ہے نہ اونٹوں پر ہوتی ہے, آج کل سات ہزار ہے پر مجھے گاڑیاں ہیں ٹرک ہیں ٹینک ہیں ہوائی جہاز ہیں, ان کے اندر جائز ہے جائز نہیں اس سلسلے میں گھوڑا نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے, اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, فقط اتنا بھی کہا گیا کہ ان پانچ جانوروں کی دوڑ جائے. دوسرا اس کا ایسا استعمال ہے تیر اندازی, تیر اندازی کے اندر بھی جائز ہے کہ آدمی دعا لگائے, دعا رکھے شرط لگائے پانچ پانچ روپئے دس دس روپئے سب میں رکھتے, اس کے بعد یہ کہا کہ نشانہ آپ آگے کی مدد کرتے ہیں, جس کا نشانہ پہنچ گیا اس سب پیسے اس کے ہو جائیں گے اور باقی کی جس سے چلے جائیں گے اس کو نقصان ہو, یہ دعا یہ شرط ہے ہر جگہ حرام, ساتھ میں کریں چھٹا میں کریں کرکٹ میں کریں فٹ بال میں کریں حرام, لیکن فقط تیر اندازی کے لیے اس کو جائز کیا گیا ہے. وہاں بھی وہی مطلب ہے کہ پرانے زمانے کی جنگیے کی تیر اور تلوار تیر اندازی میں جائز ہے, تلوار چلانے میں جائز ہے, نیزے نیزا پیش کرنے میں جائز ہے, شرط بنانا بیمار اور دورے سے دورے کے ساتھ مقابلہ کرے. البتہ اس نے فوقا کا فتوا کہ ان تینوں چیزوں کے اندر تو جائز ہے لیکن انہیں کے متبادل آج کل جو جنگی آلات ہیں اس میں دیے جائیں, مطلب ریوالور کے یا پسٹول کے مقابلہ ہو, نشانہ بازی کا لائسنس کے ہو, شکن سے ہو, ٹینکوں سے ہو یا ہو جائے نشانہ بازی منصوبوں سے ہو, جہاز سے ہو نشانہ بازی, ایک تو ہے دیش اور ایک ہے نشانہ بھیجنے کی مرض, تو نشانے کے اوپر پہنچانے کی مرض پرانے زمانے کے جو آلات ہے مہنگا اور تلوار اس میں بھی جائز ہے, اس کے بدلے جو آج کے آلات کے جنگ ہے اس میں بھی بالکل چاہیے شرط اور دعا جو باقی ہر جگہ حرام ہے. البتہ اس کی ایک شرط ہے جس میں ایک ضروری کہ نیتا پر قبول زبردستی کسی کو بھیج لگا رہا ہے کہ ضرور اس میں حصہ نہیں, سب کے سب راضی ہوں انتظار ہوں شرط کے لیے اور پہلے سے وہ ساری باتیں طے کر دی جائیں جس کی وجہ سے بعد میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, مثلاً کہاں کے لیے ریسی ہوگی کہاں کے لیے رکھا ہوگا یا یہ کس کس جانور پر ہوگی, ایک آدمی بات کے لیے اونٹ لے کر آتے ہیں آدمی ہاتھی لے کے آ جائے, ایک آدمی گھوڑا لے کے آ جائے بات جھگڑا ہوگا, یا گھوڑا جلدی پہنچ جائے گا ہاتھی اس کے آگے میں پہنچے گا ہاتھی والا جھگڑا کرے مجھے کیا پتا میرے جو گھوڑے میں بیٹھ جاؤ, مجھے کہہ دینا آؤ ایک لگائے غلط, یہ طے کرو کہ کس جانور کے اوپر ایک لگائی جا رہی تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہونے کا, کیول یہ بھی طے کرے کہ کتنے پیسے ملے کتنے پیسے ہر ایک دوسرے کا رکھ رہا کا طے ہونا بھی ضروری ہے, اسی طرح کے اندر یہ طے ہونا ضروری ہے کہ فائدے سے کسی گروپ دس روپے یا بیس روپے یا پچیس روپے کسی گروپ سے نشانہ لگایا جائے, یہ طے ہونا بھی ضروری ہے کہ کس چیز سے نشانہ لگایا جا رہا ہے, ایک آدمی کے پاس ٹھیک ہے کہ روزگار کی مصروف اور ایک آدمی کے پاس صحیح کرے کسی بس اور اس کے بعد لوگوں میں مقابلہ ہو تو ضروری بند کا فرق ہو جائے گا, یہ طے ہو جائے کہ کس ہتھیار کے ذریعے سے مقابلہ ہو رہا ہے, تو نشانہ کسی جگہ صحیح بھرے گا اس کے میں تو کٹراؤں میرا چکا ہوگا, یہ پہلے سے طے ہو جانا چاہیے اس کی سمجھا کے ذریعے سے مقابلہ ہو, اور یہ بھی طے ہو جانا چاہیے کہ کتنے راؤنڈ کرائے جائیں گے کتنے نشانے کھیلے جائیں گے جس سے فیصلہ ہو, جیسے یہ کہ جس کا نشانہ پہنچ گیا کافی چلے کہ نہیں دس مرتبہ فائر کرنا ہے دس میں سے زیادہ جس کا رکھا ٹارگیٹ پر اس کو وہ جھکا ہوا خراب کیا جائے, اب پکڑ دو مسئلے آپ لینے پر تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساری باتیں طے کر دی جائیں جو بعد میں جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے پہلے سے اس کو طے کر دیا جائے, چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر مقابلے میں حصہ لینے والے جو ان کو پیسہ مل رہا ہے, یہ چاہے نہیں کہ حصہ لے لیں اور پیسہ کوئی باہر جس نے حصہ نہیں لیا اس کو پیسہ مل رہا ہے, کوئی چاہے نہیں کہ کوئی سیٹ پر بیٹھنے والا گھر میں بیٹھنے والا سیٹ خریدنے والا یہ غلط ہے, یہ جڑا چاہے گا عزت کے ساتھ جو حصہ لینے والے ہیں انہیں کو پیسہ مل رہا ہو, کسی باہر کے آدمی کو جس نے اس میں حصہ نہیں لیا اس کو پیسہ ملے تو غلط ہے, ہمارے یہاں سے گردوار تھی یا ریٹ ہوتی تھی اس میں یہی خرابی ہوئی, تو حصہ لینے والے جو لوگ ہوتے تھے تو تنخواہ پر خرابی نہیں ہوتا کوئی کمیشن, لیکن جو کسی سے سیٹ پر بیٹھے ان کو پیسے دے رہے ہیں, جن کے مقصد سے چلا اس کے جہاز میں کیا فائدہ ہوگا جس کو چلانا بھی نہیں آتی تھی اس کو پیسہ مل رہا ہے کسی دیتا, تو چوتھی شرط یہ ہے کہ حصہ لینے والوں کو پیسہ ملے باہر والوں کو ان کے علاوہ کسی کو نہیں, اچھا پانچواں مسئلہ یہ اب یہ پانچویں شرط تو نہیں ہے پانچواں مسئلہ یہ یہ ضروری نہیں کہ حصہ لینے والے اپنی جیب سے بھی پیسہ لگا, یہ ضروری ہے کہ پیسہ نہیں بولے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اپنی جیب سے سب لگا, اب اس کے چار پانچ پورے ہو سکتے, مثلاً ایک آدمی نے اعلان کیا اس کو آپ یہاں کہہ سکتے یہ میرا پیسہ ہے اس دوڑو جو بھی چاہے گا اس کو یہ پیسہ ملے گا, یہ بھی چاہے گا اب جو دوڑنے والے ہیں ان کی جیب سے کچھ نہیں ملے لیکن یہ بھی ایک طرح کا دعا ہے, یہ بھی چاہے گا یہ بھی چاہے گا کہ پانچ دوڑنے والے تین آدمی پیسے رکھے جو بغیر پیسے کے آ جائے اور جو طے پا گیا کہ حصہ لیتے ہیں تو بھی جیت گئے اس کو بھی سارے پیسے مل جائیں, تو آپ حصہ لینے والے میں سے ہر ایک سے پیسے رکھتے وہ بھی صحیح, بعد میں رکھے بعد میں نہیں رکھتے اور سبھی پر لاز میں یہ بھی صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی بھی پیسہ نہ رکھے باہر سے آنے والا کوئی آدمی کو پیسہ دے. اور حد تک یہ معاملہ اس حد تک انسان نے پسند بھیجا ایک دوسرے کے اسلام میں اشارے قرار دیا اور اشارے ہے کہ اندازی بھول بھاؤ کا شکار سب ہوا. لیکن بہتر ہے کہ نہ کرو مخلو ہے کیونکہ جمعے کے قریب قریب ہے اسے بس ایسا نہیں. اس کو اسلام نے بہتر چیز قرار دیا یہ دعا دینا یہ کر سکا ہے. تو یہاں پر حکم ہے کہ حق ہے یہ امام نہ دے ہم تو پیسے مارے تو پھر جس نمبر کو تلاش کا پیسہ ہے اس میں سے وہ شرط لگا کر کے دے کے اندر سے پیسے کو خرچ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر دکھا. اس کے بعد کی یہ مسائل ختم ہے. اب اس کے بعد اگلی دفعہ روپا کے اور خالد کے روپ مسائل کا جو شروع ہے بس اور نیت کی اور یہ سب بھی. اب میں ایک بات اور بتا دوں کہ تیئیس دسمبر کی جو ہماری گفتگو تھی سن 1983 اس میں عقائد اسلامیہ کے جو ختم ہوا تھا اس کے اعلان کے ساتھ خوشی اگر ثبوت کی بات سے جو عقائد بیان کیے جا رہے تھے وہ مکمل ہو گئے وہ اختلاف کو پہنچے. لیکن میں نے اس آخری تقریر میں عقائد کے بارے میں جو یہ بتایا تھا کہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے وقت کے بعد پھر ایک ہزار پڑی کی جو کتاب ہے عقائد کے بعد اس کے وہ مطالبہ کے اندر جو ثبوت کی کتاب میں موجود نہیں ہے کیونکہ وہ بھی عقائد کا اصول ہے اس کو بیان کیا جائے گا اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر عقائد پر ذرا تبدیلی موجود ہوگی. اب وہ تقریباً 23 دسمبر سے لے کر آج کی تاریخ تک ایک لمبا وقت آ گیا ہے نہ کہ اس کے عقائد اسلامیہ کے وہ حصے کہ جن کو صرف سبوت نے بیان نہیں کیا ان کو بیان کرنے کی تاریخ اور عقائدوں کے نازک مسئلہ اور بہت ہی خطرناک کا موضوع. اس لیے اپنی عادت اور مزاج کی فرق ہمیشہ اس کے کتاب سے پڑھا گیا تاکہ کسی رنگ کی کمی کسی کا نقصان نہ رکھنے کا. اب اتنا تو مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر اشتہار اور تقریر کی جو شروع ہوا جو شہر قدور کی جو اختلاف میں نہیں ہے مگر وہ اس کے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے جب کے تک میں پھر پہلی کبھی بڑی میں جانتی ہوں. اور اس اور حکومت اور امامت کے مسائل پر جو گفتگو تھی تقریباً اکثر چیزیں وہی ہیں جو شہر قدور کی کتاب میں موجود ہیں. جب کار جس کا جو اس کے اثر ہے شہر قدور کی کتاب کی اس کو میں بیان کر رہا ہوں مگر اس کے ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں ہماری سرکاری میں یہ بات بہت زیادہ آئی ہے بلکہ ہماری تمام مجالس کو دوران نہیں ہوتا مگر صرف اس لیے کہ ذہن میں وہ سارے پریشاس اور فاقے نکل جائیں جس پہ یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ شاید اس کو نئی چیز تیار کی جا رہی میں ان چیزوں کو جو میرے لیے بہت مشکل ہے ایک دیکھ کے بیان کرنا یہ عادت کے خلاف ہے لیکن صرف اس کو بیان کیا جائے گا تاکہ اس کے مستند اور اس پر اتفاق علما ہونے کے بارے میں اطمینان اور یقین پیدا ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ نبوت اور امامت کی گفتگو کے بعد شیخ مظفر نے جو گفتگو شروع کی جس کی ضرورت شیخ تصور سے نہیں سمجھی تھی اپنے ماحول میں شیخ رضا مظفر نے اس کی ضرورت کو سمجھا اپنے ماحول میں ماں اجتبا بری آپ کے شریا کا بنا وہ چیزیں جس کی تعلیم اہل بیت نے اپنے ماننے والے کو دی. یہ بالکل ایک الگ اثر ہے جس کا کوئی تعلق عقائد سے بتایا نہیں لگتا لیکن کیونکہ ہمارا پورا قلعہ امام امامت مضبوط قرار دیا جاتا صرف اس لیے جگہ آپ امام میں ان ساری باتوں کو مانتے ہیں تو کہاں ہے وہ ایسے امام کے ماننے والے جس سے اس کو جلد نظر آئے. اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو بتایا جائے کہ ماں ہر طرح کے آل بیت سے کہ آل بیت نے آل رسول نے اہل بیت کے بالت نے اپنی چیزوں کو کیا تعلیم دی. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے نہ ماننے والے اس طرح سے اپنی لڑکیا کی مخالفت کرتا تو اس میں آغاز کرتے ہیں شیئر کرتا ہے تھوڑا کری اس تقریب سے مگر اس سے پہلے ایک ہفتے کا اور ہے کہ جس کو میں اس سے متعلق سمجھ سے بتایا جاتا ہوں اور وہ ہے کہ اپنی نظر اپنی تفریح ہمارا لڑکیا کی نامیہ کا پہلا تفریح سے مطلب وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے شریف کے ذریعے چھٹے امام سے روایت ہے اور تفریح تو دینی اور دین و آبائی یہ میرا دین ہے اور میرے آباؤں کا خیال کر اسی تفریح کے بارے میں شیخ صدوق نے گفتگو کی مگر اس کا انداز کے طور اور شیخ مظفری کی گفتگو کا انداز کے طور دونوں کو ملا کے بن گئے تو پھر جو صحیح مکمل عقیدہ ہے اس چیزوں کا وہ ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے صدوق کی گفتگو میں زیادہ زور اس بات پر تھا جو تفیہ کا ایک بہت بڑا یوز یہ بھی ہے کہ آدمی عام مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کرے عام مسلمانوں کے سارے سے اپنے آپ کو جدا نہ کرے بلکہ تفیہ کے سلسلے جو ہمارے علماء نے کی ہے تقیہ واجب، تقیہ مستحب، تقیہ حرام، تقیہ مکروہ، تقیہ مباح. تو تقیہ مستحب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کے بارے میں پتہ ہو، اندازہ ہو، احتمال کہ بعد سے اس کی وجہ سے آگے چل کر نقصان ہو سکتا ہے، وہ خلاف تقیہ مانا گیا ہے. مثلاً اپنے آپ کو آپ مسلمانوں سے بالکل الگ کام کے لیے جانا، نمازوں کا طریقہ الگ، انداز عبادت الگ، انداز مجلس الگ، بالکل اپنے آپ کو کاٹ لینا، یہ تقیہ کے مستحب کے خلاف ہے. لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ اس وقت آئے گی جب فقہ میں تقیہ کے مسئلے آئے ہیں. عقیدے کے اندر شروع ہوتی ہے فقہ میں تفصیلات بتائی جاتی ہیں. خیر، یا من لا تقیہ کا لازم ہے، جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے. اس کے بعد یہ فرما سکتے ہیں فرماتے ہیں اور سزا کا دیا اور حقیقت ہی رہی یہ تقیہ جو ہے یہ بیت رسالت کا تمام زندگی کا ذریعہ تھا. اس لیے اب بہت ہی زیادہ خطرناک مجھے سے ملے اس ماحول میں کہ جس ماحول میں نہ اہل بیت کو سمجھا گیا، نہ اس کی زندگی کو سمجھا گیا، نہ ہی تاریخ اسلام کو اور تاریخ آل محمد کو سمجھا گیا. اسی لیے یہ سوجا کے کچھ کہنے کے براہ راست آپ پر صرف قدمے کی تحریر کرتے ہوئے ترجمے کو بیچ میں دخل دیتے ہوئے آپ تک علماء کی گفتگو پہنچاتے ہیں. جب ہم ذرا فن اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، یہ آل محمد کا طریقہ تھا اس نقصان سے بچنے کے لیے کہ ان کو پہنچ سکتا اور ان کے ماننے والوں کو پہنچ سکتا اور ان کے خون کو بچانے کے لیے، اور مسلمانوں تمام کے تمام مسلمانوں کی حالت کی اطلاع کے لیے، اور مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے، فرقے نہ بننے پائے، اتحاد مسلمین ختم نہ ہونے پائے، اس کے لیے اہل کی تمام زندگی کا طریقہ یہی تقیہ نہ ہو. اور مسلمانوں میں سے سوائے امامیہ یعنی سوائے شیعوں کی کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ اس کے اندر یہ چیز مسلسل رہی ہو، لیکن امامیہ فرقے میں یہ چیز مسلسل رہی ہے کہ آپ کرتے ہیں مسلسل رہی ہے متواتر رہی ہے، اس کا دوسرا پتہ نہیں آیا. اور اس کے ذریعے دلیل اپنے لوگوں نے دی ہے کہ جب بھی کوئی انسان خطرے کو اپنے آپ میں محسوس کرتا تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو خطرے کے مفاد سے بچانے کی کوشش کرتا، کچھ ایسی بات کر کے، کچھ ایسا پیش کر کے جس سے وہ اپنے آپ کو خطرے سے بچانے. یہ ایک حکم اپنے اپنی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ماننے والا ہو دین کا یا نہ ماننے والا، یہ فکر میں نہ ہو. جب کبھی خطرہ ہوتا ہے استعمال کیا ہے ہم کو جانوروں اور پودوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کی اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جو پورا چیزوں کو خطرہ محسوس کرتے ہیں. یعنی یہ قدرت کے لیے چیز داخل کی گئی اور ہر عمل اس کے بارے میں یہ فیصلہ لگاتی ہے. دوسروں کے پہلے بیت اور اس کے ماننے والوں نے تمام زندگی حالت میں گزاری، یہ تلواریں سیدھی ہوئی تھی، زمانہ بہت تعلق تھا اور ہر قدر کا نقصان وہ لوگ برداشت کر سکتے. اس لیے ضرورت پڑے اہل بیت کو اور ان کے ماننے والوں کو وہ تقیہ کر کے اپنے آپ کو مخالفین سے بچائیں، اپنے اعتقادات کو بچائیں اور اپنے ان اعمال کو جو فقط شیعوں کے نزدیک قابل ہیں، ان کو پہچانے شیعوں کی ان اعمال کو چھپائیں تاکہ وہ ذرا سے نقصان کے اپنے آپ کو بچائیں تو دین کے لیے بھی نقصان ہے اور دنیا کے لیے بھی نقصان ہے. یہی سبب ہوا کیونکہ ساری زندگی آل محمد اور ان کے ماننے والوں نے پریشانی سے گزاری، اس لیے تقیہ ایک بن گیا آل محمد کے اور ان کے ماننے والوں نے. لیکن تقیہ کے احکامات ہیں کہ بعض عالموں کے واجب ہے، بعض عالموں کے واجب نہیں. اس کا تعلق ہوتا ہے نقصان کے مقامات، نقصان کس کے دل کا ہے، بعض نقصانات میں تقیہ واجب ہے، بعض واجب نہیں. اس کی تفصیل یہ فرما رہے ہیں کہ علماء نے اپنے اعتبار کی کتابوں میں لکھی، اور تقیہ ہر حال میں بھی واجب نہیں بلکہ کبھی کبھار یہ جائز ہو جاتا ہے، ہماری مرضی ہے ہم کریں گے نہ کریں، اور کبھی کبھار تقیہ کی مخالفت واجب ہو جاتی ہے، تقیہ کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے. جب دکھا رہے ہم کرنے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت اب اس وقت تقیہ کرنا چاہیے، جب تقیہ کو ظاہر کرنے سے، جب تقیہ کو چھوڑ دینے اور اپنی ایمان کو اپنے دین کو ظاہر کرنے اسلام یا مسلم کی کوئی خدمت ہے، اس صورت کے اندر مال کی یا عزت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. انسان اس سے ختم کرے، اس کو ضائع کرے اور انسان کی اور دین کی خدمت کرے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تقیہ واجب نہیں ہے، اور کبھی کبھار تقیہ حرام ہو جاتا جب تقیہ کی وجہ سے کسی نفس محترمہ کے قتل کی خبر آ جائے. جس طرح پر یہ کوئی کہے کہ میں تعلیم حاصل میں حکم کیا، میں مجبور تھا، مجبوری کی حالت میں نے یہ عمل کیا. وہ تپیہ جس سے کسی اور کے پتہ کی بات آ جائے یا جس سے کوئی فاصل رائج ہو جائے کوئی غلط چیز فاصل میں رواج سمجھ جائے ہر آدمی اس پر عمل کرے اور ہم تپیہ کرنے خاموش رہیں کہ کون مخالفت کرے گی یہ وہ مقام ہے کہ یہاں سے تپیہ حرام یا دین کے اندر کوئی سوال برپا ہو جائے یا مسلمانوں پر کوئی بہت بڑا نقصان پہنچے تپیہ کی وجہ سے ہم تپیہ کر کے بیٹھ جائیں لازمی ختم ہو رہا ہے دینی ختم ہو رہا ہے یا تپیہ کرنے کی وجہ سے گل اور جاؤ پکا کرے گا گل کے خاتمے کی کوئی گل کے خاتمے کی صورت بدلنا ہے گل مجھے پکا کرا جائے پھر صورت ہی صورتوں میں تپیہ کرنا حرام ہو جاتا ہے بہرحال ہر صورت کوئی بھی حالت شیعوں کے نزدیک تپیہ اس چیز کا نام نہیں کہ وہ کوئی خفیہ تجویز بنائیں کوئی صوفی کی جماعت بنائیں انڈر گراؤنڈ رہ کر کوئی کام کریں کوئی تقریب کا مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے اس طریقے سے بعض ایسے دشمنان ہیں شیعوں کے دشمنوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کا ذکر کیا تو جنہوں نے اتنی سہمتی برداشت نہیں کی کہ وہ شیعوں کے صحیح اعتقاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا بس اس کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ وہ نہیں ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو پوچھتا رکھنے کی کوشش کرتا اپنے احکامات کو چھپاتے ہیں اپنے دل کو چھپاتے دوسروں تک اس کو نہیں پہنچنے رہی ہے کیسے یہ ہو سکتا ہے جبکہ شیعوں کی کتابیں جس میں ان کے دفاع ہیں ان کے احکامات ہیں ان کا احترام ہے ان کے عقائد یہ سب کے سب اب یہ تجاوز سے زیادہ لوگوں کے سامنے موجود ہیں اور ہر آدمی سے دیکھ سکتا تو اگر یہ کہا جائے کہ تپیہ جو ہے شیعوں کا ہر وقت ہوتا ہے ہر نہیں ہوتا ہے جس کو اٹھایا یا شیعہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں جھوٹی جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اتنی ساری کتابیں موجود ہیں اس پر ثابت ہیں یہ کوئی تپیہ کا مطلب کوئی خفیہ کے بعد بنانا ہے کوئی کسی کے بعد بنانا نہیں ہے ہاں ان لوگوں نے جو دشمنانے کیا ہے اسے شیعوں پر احسانے کی حیثیت سے استعمال کیا اور مسلسل اس کے بچے سے اعتراض کیا اور اس کا زیادہ مقصد یہی تھا کہ مجھے شیعوں کے اوپر کسی بھی کروانے وہ ان کی گردنوں پر پہنچ جائیں سنا ایک وہ زمانہ جب کسی شخص کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ کیا فقط اتنا کہہ دینا کافی تھا یہ کیا تو اہل ہے کہ دشمن عمومی عقاضی بلکہ عثمانی سب خلافت عثمانیہ تک یہ وہ بھی جو گرفتار کر کے قتل کر سکتے جو جب یہ چاہتا یہ خیال کرتا یہ تپیہ ایک بہت بڑا احتیاط ہے کہ اپنے خلاف کے اس کو کہاں جگہ کرائے تو اس کا مرض ہماری اس بات کو سنیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آئمہ سے ماننے والے ہیں اور انہیں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں انہیں کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور جب کبھی ہم کو ضرورت دی جاتی ہے فقط ہم انہیں کی چیزوں کو انہیں کے بتائے طریقے سے عمل کرتے ہیں اور جو کہ آئمہ کے نزدیک تپیہ کی تصور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ من کا تپیہ لا دین اللہ ہے اس کا تپیہ نہیں اس کا دین نہیں اس لیے ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں اور دوسری دلیل یہ کوئی شیعوں کی بنائی ہوئی چیز نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے قرآن کریم نے پیدا کیا تپیہ کو ہے اس کا خود قرآن کریم نے پیدا کیا چنانچہ سورہ زہر کی ایک سو چھ نمبر کی آئے اللہ مکوں کے یہاں مکر کو ہو مطمئن ہم دے دیں نام قرآن اس سے جس کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ بالکل مطمئن اس کے دل میں ایمان ہے اسی طریقے سے اس آیت کے بارے میں کہا گیا تمام مسلمانوں نے کہ یہ حضرت عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ان کے بعد اور ماں کی شہادت کے بعد ہم جہد نے مجبور کیا کہ کلمہ کفر ادا کریں انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا سورہ مومن کی 28ویں آیت الا ان تفقوا منهم فقاتا دشمنان خدا سے دوستی رکھنا حرام ہے سوائے اس کے جو تم تپیہ کی حالت میں اس سے ملاقات کرو یا قرآن کریم کی 3ویں آیت وقال رجل المؤمن من آل فرعون یقتل ایمانہ یہ 3ویں آیت جو بہت مشہور ہے کہ آل فرعون سے اس مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ تپیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا رواج خود قرآن کریم نے کیا ہے اس کی تعریف قرآن کریم نے کی جس کے بعد تپیہ کی گفتگو سننے کے بعد کسی سے مستفید ہو کر وہ بات شروع ہوتی ہے تو آج کے ماحول میں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں تو آج محمد کے آئے پاس تاریخ کی تاریخ اس کی حالت میں گزار جو ان کو پتا تھا کہ جو حکومت ہم سے چھین لی گئی ہے جو ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا یہ ہماری زندگی میں ہم کو واپس نہیں دے آئمہ نے ساری زندگی اسی اس طرح سے گزاری کہ ان کو معلوم تھا یقین تھا کہ ہمارا چھنا ہوا حق ہمیں نہیں مل سکتا اور انہوں نے اور ان کے شیعوں ایسے ظالم حاکموں کے تحت زندگی گزاری کہ جو تمام ننگی تلواریں لے کر اس کے ماننے والوں اور اس کی تلاش میں تو اب اس صورت میں ضروری تھا کہ تفیہ اختیار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ابھی اپنے مسلموں کا بھی ہے. اس تفیہ کے ذریعے انہوں نے اپنے ماننے والوں کے خون کو بچایا اور ان کی عزتوں کو محفوظ کیا. لیکن اب ضروری تھا کہ اس حالت میں کہ دشمن سر پہ موجود ہے, تلاش میں ہے, موقع کی تلاش میں ہے کہ گرفتار کیا جائے, سزا دی جائے اور قتل کیا جائے. اور دوسری جانب امامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جتنے احکام شریعت ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو پہنچائیں. پہلا مسئلہ یہ کہ دشمن تلاش میں ہے, تفیہ ضروری ہے خون کو اور عزت کو بچانے کے لیے. دوسری جانب یہ کہ وہ امام ہے اور امامت کا لازمہ یہ ہے, امامت کا تقاضا یہ ہے, امامت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ احکام شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں تک پہنچائے, اور جو دین صالح عقیدی دین ہے وہ اپنے ماننے والوں تک پہنچائے. آج تو اس کے ماننے والے ہیں, اس کے ماننے والے ان احکامات سے حل کر کے ایک صحیح اور آگے کو سلمان کر. اب کی صورت میں اہل بیت نے کیا طریقہ اختیار کیا, یہ تفیہ بھی محفوظ رہے اور اپنی ذمہ داری پر بھی عمل کرے, تفیہ کو بھی بچائے, تفیہ ختم نہ ہونے پائے ورنہ خون اور عزتیں ضائع ہو جائیں, اور احکامات کی دین بھی پہنچائے ورنہ دین ضائع ہو جائے. اہل بیت کا جو طریقہ ہے یہ بتاتے ہیں کہ مختصر کے کتاب سے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس مسئلے پر ایک شمار مسود احادیث موجود ہے جو نشر ہو چکی ہیں جو چاہے خود کو جانے دے سکتا ہے. البتہ ہم یہاں پر کیونکہ عقائد کی گفتگو ہے جس کی مناسبت سے کچھ ایسی باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے معلوم ہوگا کہ اہل بیت کی حالت میں کس انداز سے اپنے فریضہ امامت کو پورا کیا اور اپنے ماننے والوں کو وہ امور بتایا جس پر چل کر وہ خدا کی گفتگو کو حاصل کر سکتے تھے, اور تبدیلیوں سے اور نجاستوں سے اور روح کی بیماریوں کے اپنے جینے کو پار کر سکتے تھے, اور صحیح معنوں میں سچے مومن بن سکتے تھے. نہ کہ وہ بتاتے ہیں اب دیکھے کر کے ہم اس کا تذکرہ کریں اور اس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے. اب دن کی جو ترتیب ہے وہ احساس ترتیب ہے, اس سے ہٹ کر ہم وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہے. عقیدے سے اس کا تعلق ہے کہ آل محمد آل اللہ اصل معطل بن کر نہیں بیٹھے رہے, بلکہ تفیہ بھی کروایا اور دوسری جانب امامت کے فضیلے کو بھی ادا کیا. اگر یہ مانا جائے کہ ساری زندگی ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں, خون ان کے سلے ہوئے ہیں اور تفیہ کی حالت میں گزارا, تو ہمارا عقیدہ امامت ختم ہوا جا رہا ہے کہ پھر وہ امام کس بات ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے عقیدے کو بچانے کے لیے کہ کس انداز سے آل محمد نے اپنے فضیلہ امامت کو بھی ادا کیا. تو اس صورت میں آل محمد نے اپنے فضیلہ امامت کو جس انداز سے ادا کیا اس نے بتاتے ہیں کہ یہ بتایا طور پر کہ سب سے پہلی چیز جس کا علی محمد نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ دعا اپنے ماننے والوں کو دعا کا طریقہ سکھایا, دعا بتائیں جس کے ذریعے سارے احکامات کی ان تک پہنچ سکتے ہیں. اب بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ دعا کے بارے میں کہ کس طرح دعا کے ذریعے علی محمد نے اپنے فریضہ امامت کو ادا کیا. اب بہت لمبی گفتگو ہے اور ہمارے لیے اس لمبی گفتگو اس وقت ضروری ہے. مختصر سے یہ دیکھنا ہے کہ آل محمد تفیہ کے باوجود اپنی امامت کی عقیدے اپنی امامت کے فریضے کو کس طرح بچائے. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طریقہ تھا ان کا دعا, اور دعا کے لیے انہوں نے ہدایت پیش کی ہے امیر المومنین کی دعا قبیل سے اور صحیح فیصل کیا گیا. جو تفصیل دیکھنا چاہے کیونکہ اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے وہ جا کے اس کتاب کا ترجمہ مقصد ہوتے ہیں جو خرید کر اس سے تفصیل دے. اس کے بعد دوسرا طریقہ جس سے انہوں نے بچایا وہ ہے زیارت کے حکم. رسول و معصومین کی خبروں کی زیارت کا حکم دے دے کے اپنے فریضہ امامت کو بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ تفیہ بھی محفوظ رہا, لوگوں کی جان اور مال بھی محفوظ رہا. تیسرا طریقہ جس سے انہوں نے بچایا اپنے ماننے والوں کے دین اور ایمان کو بھی اور جان کو بھی, وہ تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا جیا کیسا ہوتا ہے, ہمارے جیا میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے. اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے فریضہ امامت کو بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ ان سارے حکمرانوں کے دور میں تفیہ سے بھی شامل ہوئے. البتہ تفیہ کہیں لوگوں کو باقاعد دوسروں کی طرح بتا دے, اس لیے امامت نے اپنا چوتھا فریضہ کا قدم دیا کہ ظلم اور ظلم کی مسلسل مذمت کرتے رہے, بعض وفات سراہتر بعض وفات کنارے پر, بعض وفات حکومت کا نام لے کر بعض وفات عام اصول بتا کر مسلسل مذمت کرتے رہے, اور پھر ظلم کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ظالم کی مدد کرنے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور مسلسل اس کے اوپر بتاتے ہیں. اب ظالم کی حکومت کی مذمت کے بعد پھر یہ بھی بتایا اگر ظالم حکومت غائب ہو تو ظالموں کی امیدوں سے کس انداز سے زندگی گزارنا. اور پھر امامت کا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام آتا ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے, جس کے مسلسل اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تمہیں مذہب اسلامیہ کو بچانا ہے, یا اس کی خاطر کتنا ہی نقصان ہونا برداشت کرنا پڑے, مذہب اسلامیہ کو بچانا ہے اپنے آپ کو اس انداز سے اپنے افعال کو اعمال کو ظاہر نہیں کرنا جس سے مسلمانوں کا اتحاد آپس میں مقصد ہوتا رہے. اور اس سے بھی ضروری تھا کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ فقط مومن ہی کا حق مومن کو ادا نہیں کرنا بلکہ مسلمان کا غیر مومن مسلمان کا حق بھی ادا کرنا ہے مومن. چنانچہ انہوں نے فقط مومن کے حق کی بات نہیں کی بلکہ مسلمان کے حق کی بات نہیں کی. اس انداز کو یہ ہمارے عقیدہ ہے جس کے بعد سرسری گفتگو کی ہے کہ ہمیں مطلب پڑی ہے, میں نے اس کا اور بھی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہمارا عقیدہ کہ کس انداز سے امامت اپنے فرائض کو بھی ادا کیا مقیا کے پسند نہ ہونے پایا, صبح کے ذریعے زیارت کے ذریعے کئی معنوں میں شیعہ بنا کے بجائے اس کے کہ عام طریقے پر اعلان کرتے یہ حرام ہے وہ غلط ہے, جو سامنے شیعہ آتا تھا اس سے کہتے تمہیں ایسا بننا ہے ایسا بننا ہے, فرق کو دیکھ کر حکومت بتاتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم بھی دیتے تھے کہ تمہیں ظالم حکومت کے حق میں تعاون کرنا ہے سوائے ایک حالت. اور پھر مسلمان ایک مسلمان کا حق بنا کر مذہب اسلامیہ کو بچانا. اب جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہے وہ مکتب تکیلی والی کلاس میں جانے طالبان اسلامی نے چاہے دیے گی. البتہ اس میں سے جو باتیں بہت اہم اہم ایمانوں میں یہ کم سنی گئی, مطلب دعا کے ذریعے معصوم نے کیا کیا جو آپ نے بہت سنا, لیکن زیارت کا حکم جو دیا اس کا امامت کے بدلے دے جاتا ہے جو یہ ان شاء اللہ ایک تفریح اور ہوگی سلسلے پر یہ کتابیں مکمل ہو جائے, اور اس کے بعد اس خود ایک تفریح کے بعد پھر ان شاء اللہ حمایت پر تفریحی گفتگو کا موقع شروع ہو جائے. آج کے درد کے اقدام پر ایک اعلان میں کر دوں جو یہ ہے بڑی کوشش ایک سال سے یہ سمجھے کہ ماہ محرم سے ہوتی رہی تو یہ درد کسی اعتبار سے نہیں تو آپ کو احتجاج نہ ہونے پائے اس میں کوئی موقع نہ آنے پا, لیکن احتیاط دوریاں ہوتی ہیں اور ایسے واقعات اور حالات ہوتے ہیں کہ جہاں آپ نے یہ دیکھا کہ دین کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ آئندہ امام کسی ہم کراچی میں نہیں ہوں گے جس اعتبار سے آئندہ لینے کو نہیں ہوگا, اس کے بعد والے دینے کو یہ درد ہوگا وقت کے اوپر 11 بجے کا, 17 فروری کا جو جمعہ ہے اس میں وقفہ رہے گا, 24 فروری سے لے کر پھر پانچ رمضان تک ان شاء اللہ کوئی وقفہ کیا نہیں پائے گا. یہ ایک وقفہ بھی بڑی مجبوری کی حالت میں ہے, رمضان تو لمبا ہے مگر بہت ہی اس کو پہن سال کر کے اس طرح بنایا گیا تو آج کا درد کر کے کل ہم چلے گا اور پھر جو میرا تم آئے آپ کے آئندہ درد میں آ رہے تھے ہمارے سلسلے میں جو باہر کا مسئلہ ہے کہ 3 درس آ رہے جو دنیا کے اگلی سنجھا سے پروگرام کو کر دیا گیا کہ یہاں والوں کے لیے سب کے ساتھ نقصان ہو, صرف ایک دنیا کا نقصان ہو جو دین میں پڑے گا, اور آج کا جو اسی لیے نکالا گیا اگرچہ اس کی وجہ سے وہاں نقصان ہو گیا مگر صرف اس لیے کہ یہ درد آ گئے اور وہاں کے دن پہلے ہم آ رہے ہیں گجرات کو 1 فروری کو تاکہ کبھی آج کی ہو گئی ہے
عمومی
طور پر گفتگو جس کے پہلے کی ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے اعلان کیا فرض کیجیے میں اس پر قبضہ ہے, پھر اعلان کیا کہ اپنے پر قبضہ میں کہاں تو کچرا دوسرا اعلان کیا کہ جو مرا ہے میرا رشتے دار مطلب میرا بھتیجا میں اس پر دیتا ہوں مجھے اس کی جائیداد نہیں دیتی کیونکہ اعلان کیا نہیں بھائی بھی ہے بلا کر بھائی کا اعلان کرنے سے اپنا ختم ہو گیا جائیداد بھائی کو دے, پھر 2 دن کے بعد یہ ہے کہ وہ اعلان کرے کہ فلاں کا بیٹا تو کیا کر وہ یہ اعلان ہے تو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا ہے مگر اعلان نہ کرے فقط اس لیے کہ اگر میں نے یہ اعلان کر دیا تو اس صورت میں میرے اوپر بھی آئے گا کہ اس کو بھی پیسے دو اس کو بھی زیادہ دلواؤ, معلوم ہے کہ میرا بیٹا ہے اب اگر وہ اعلان نہ کرے تو کیا دیکھے سبھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا بیٹا ہے تو بہرحال اسے علاج کرنا پڑے گا, یہ اس کی ذمہ داری ہے جسے علاج کرے اور اس کو پہنچنے والے نقصان کے لیے ذمہ دار ہے, لیکن یہ نقصان اس پر کب آئے گا جب تو آخر زمانے سے اپنی بات نہیں ہے, یہ مسئلہ دوسرا بالکل شروع جب کسی مسئلے میں کسی کے پاس تو آخری جواب ہے تو اقرار کی جو مسائل ہیں